محمد سن 1267 ہجری میں نیل اور میڈیٹرینین کے متصل ہونے والے علاقے میں ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کسان تھے اور محمد کی تعلیم کے لیے بہت کوششیں کی۔ اپنے والد کی محنتوں کے نتیجے میں بچپن میں ہی حافظ قرآن بن گئے اور تعلیم کے سلسلے میں بہت کوشاں رہے، اور بالآخر سن 1282 میں الازہر گئے اور وہاں تفسیر، فقہ اور اصول، ادب اور تاریخ اسلام کا علم حاصل کیا۔ الازہر یونیورسٹی میں صرف دینی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور جب محمد عبدہ نے یہ سنا کہ استاد حسن الطویل الازہر کے باہر بھی تعلیم دیتے ہیں تو ان کے درس سے بھی استفادہ کیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے سنا کہ کوئی شخص ایران سے فلسفہ اور علم منطق پڑھا رہا ہے۔ محمد شوق سے ان کے اسلامی فلسفے کے کلاس میں شریک ہوئے، اور اس طرح شاگردی اور دوستی کا سلسلہ محمد عبدہ اور سید جمال الدین افغانی یا اسد آبادی کا شروع ہوا۔ محمد عبدہ کو سید جمال کا سب سے اہم شاگرد سمجھا جاتا ہے۔ یہ دوستی اس حد تک تھی کہ محمد سید جمال کی تمام سیاسی اور سماجی اقدامات میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب سید جمال الدین نے وطنی مس پارٹی منعقد کی تو اس پارٹی کے نائب سربراہ محمد عبدہ تھے۔ البتہ جب اس پارٹی نے برطانوی افواج اور ان کی تجارت کے خلاف مزاحمت کا راستہ اپنایا تو انگریزوں نے انہیں مصر سے باہر نکال دیا۔ سید جمال الدین نے مصر چھوڑتے وقت کہا تھا، مجھے خوشی ہے کہ میں محمد عبدہ کو مصر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
یکی از شخصیت های بسیار بزرگ
تقریب کی ایک اہم شخصیت علامہ شیخ محمد عبدہ ہیں۔ انہوں نے سید جمال الدین سے جدا ہونے کے بعد اتحاد کے لیے کوشش کی، اور وہ چاہتے تھے کہ الازہر کے اساتذہ اور علماء اور اسی طرح دیگر علماء کی مدد سے یہ کام کیا جائے۔ اسی لیے انہوں نے علامہ طباطبائی کی طرح الازہر میں قرآن کی تفسیر کا درس شروع کیا، اور اس کی روش تفسیر قرآن کے ذریعے تھی، اور اس روش کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح مختلف اسلامی فرقوں اور مکاتب فکر کے آراء و نظریات تفسیر قرآن میں شامل نہ ہو سکیں، اور اس طرح سے قرآن کے مفاہیم خود قرآن کے ذریعے واضح ہوں۔ اور امام علی علیہ السلام کے بقول گویا وہ قرآن کے امام تھے، نہ کہ قرآن ان کا امام۔ ماضی میں ایسا تھا کہ دوسرے قرآن کا امام بنتے تھے، لیکن محمد عبدہ، علامہ طباطبائی اور محمد شلتوت جیسی شخصیتوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے قرآن ان کا امام بنا۔
علامہ طباطبائی و مانند شیخ محمود شلتوت انہا کاری کردن کہ قرآن امام و حاکم بشه در جامعه۔
سید کی جلاوطنی کے بعد عبدہ اپنی تمام تر قوت کے ساتھ انہی کے اہداف کو جاری رکھنا چاہتے تھے، جس کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد ان کے اقدامات پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، لیکن وہ خفیہ طور پر اپنے کام میں مصروف رہے۔ اس دور کی نشریات میں ان کے تنقیدی افکار کی اشاعت کے نتیجے میں مصر میں مجلس اعلیٰ کونسل منعقد کی گئی، جس کے شیخ خود ایک رکن تھے۔ کچھ عرصے بعد برطانوی سامراج کے خلاف مصر میں بغاوت ہوئی، لیکن ناکام رہ گئی، اور اس انقلاب میں شیخ عبدہ کے اہم کردار کی وجہ سے انگریزوں نے انہیں بیروت جلاوطن کر دیا۔ وہاں سے سید جمال الدین افغانی کے اصرار پر پیرس گئے اور ان کے تعاون سے عروۃ الوثقی میگزین کی اشاعت کی۔ اس دوران مصری انقلابیوں کے نمائندے کی حیثیت سے برطانیہ گئے اور برطانوی نمائندوں سے گفتگو کی، جو ناکام رہی۔ کچھ عرصے بعد برطانیہ کے دباؤ کی وجہ سے عروۃ الوثقی میگزین پر بھی پابندی لگا دی گئی، لہٰذا سید جمال الدین ایران آ گئے اور محمد عبدہ بیروت چلے گئے، اور وہاں پہلی بار حضرت علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا۔ سن 1306 ہجری کو تازہ تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے مصر لوٹ آئے۔ مصر کے جدید حکام کے ساتھ تعاون اس بات کا باعث بنا کہ وہ الازہر میں داخل ہو سکیں، اور کچھ عرصے الازہر کی مرکزی کونسل کی رکنیت کے بعد سن 1313 ہجری میں جامع الازہر کے سربراہ منتخب ہو گئے، اور حتیٰ سن 1317 ہجری میں مصر کے مفتی اعظم مقرر کر دیے گئے۔ 10 سال تک الازہر یونیورسٹی کے سربراہ رہے، اور سن 1323 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ وہ الازہر میں نئی فکر اور تازہ رجحانات کے بانی رہے، اور جامع الازہر میں نہج البلاغہ جیسی اہم کتاب کا انہوں نے تعارف کروایا۔
من الامور التي قام بها ايضا محمد عبده تفسير القران الكريم۔
محمد عبده نے جو اہم کام کیے ان میں سے ایک قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تفسیر سے متعلق ان کے نظریات اور روش جو محمد رشید کی تفسیر المنار میں مذکور اور ظاہر ہوئے ہیں، دراصل المنار محمد رشید رضا کی تفسیر ہے، لیکن اس کے نظریات محمد عبده کے نظریات ہیں، عقلی بنیادوں پر استوار ہیں۔ دراصل محمد عبده سید جمال الدین کی طرح اسلامی نظریات و تعلیمات عقلی شکل اور ڈھانچے میں پیش کرنا چاہتے تھے، حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں زیادہ روی سے کام لیا ہے، لیکن انہوں نے عقل کو ترجیح دی ہے اور اس میں انہیں کامیابی بھی ملی ہے، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر سے خرافات اور اسرائیلیات کو نکال دیا اور اسے پاکیزہ بنا دیا۔ اس سلسلے میں ایک خاص بلکہ اہم بات یہ ہے کہ محمد عبده نے شمال کا رخ کیا اور تیونس گئے۔ وہ تیونس جا کر وہاں کے علماء کی تنظیم سے ملے اور ان کے درمیان اصلاح کا بیج بو دیا، اور میرا خیال ہے کہ اسلامی بیداری کی جو تحریک تیونس میں کامیاب ہوئی وہ بھی تیونس میں محمد عبده کی زحمتوں کا نتیجہ تھی۔ حالانکہ سید جمال الدین کبھی تیونس نہیں گئے، لیکن محمد عبده کے ذریعے ان کے خیالات تیونس پہنچے۔
سید جمال الدین لم يذهب الى تونس ولكن فكره وروحه المتمثله بالشيخ محمد عبده ذهبت الى تونس۔
لسانی علوم محمد عبده کے لیے کافی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا اور اسلامی عقلی علوم کو بھی پہچاننے کی کوشش کی، اور اسے مصر میں ان علوم کا تعارف کرانے کی بے انتہا کوشش کی، خصوصاً الازہر میں جہاں عقلی علوم کے لیے مدتوں سے راستہ بند تھا، اور یہ کام شاید سید جمال الدین اسد آبادی سے دوستی کے بعد ہوا۔ اس کے بعد دو اہم واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ ان کا سید جمال الدین سے تعارف، ان کی شاگردی اور ان سے دوستی، جس کی وجہ سے وہ سید جمال الدین کے بہترین شاگرد بھی بنے۔ دوسرا واقعہ نہج البلاغہ کو اچانک پہچان لینا ہے۔ شیخ عبده نے اس کے علاوہ فرانس اور برطانیہ کا بھی سفر کیا اور مغربی فلسفے کا مطالعہ کیا، جس سے انہیں عالم اسلام کے پیچھے رہ جانے کی وجوہات کا علم ہوا۔
في الواقع عندما هم ايضا حدثت احداث
دراصل جب عربوں کی معروف تحریک جسے مصری انقلاب بھی کہا جاتا ہے سن 1919 میں رونما ہوئی، تو وہ مصر کے جریدے الوقائع المصری کے مدیر تھے۔ اس وقت انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ شام چلے گئے اور پھر اپنے استاد سید جمال الدین افغانی کے ساتھ پیرس چلے گئے، اور وہاں ان دونوں نے مل کر العروۃ الوثقی نامی جریدہ نکالا، اور پھر اس کے بعد وہ مصر لوٹ آئے جہاں انہیں اہم سرکاری عہدے ملے اور مفتی اعظم تک کے عہدے تک پہنچے، اور تقریباً 9 برسوں تک اس عہدے پر فائز رہے۔
بدون تردید محمد عبده که یکی از علمای برجسته اهل سنت،
بلا شبہ محمد عبده جو اهل سنت کے بڑے عالم دین اور مفسر سمجھے جاتے ہیں، اور جو سید جمال الدین اسد آبادی کے اصول و خیالات سے بے حد متاثر تھے، اگر وہ تقریب کی اہم اور مؤثر شخصیتوں میں شمار کیے گئے تو اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ وہ اہل سنت کے عالم دین ہونے کے باوجود سید جمال الدین اسد آبادی سے بے حد متاثر تھے، اور وہ سید جمال کی اصلاح پسندانہ تحریک کے ساتھ قدم ملا کر آگے بڑھ رہے تھے۔
نو اندیشانے حرکت سید جمال الدین اسد آبادی قرار گرفت۔
اس کے بعد سید جمال اور ان کے مابین ایک اختلاف پیش آ گیا۔ سید جمال الدین کا عقیدہ تھا کہ انسان کی بیداری سیاسی اور سماجی تحریکوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، حالانکہ عبدو مصر کے حالات کا علم رکھتے ہوئے اس بیداری کو ثقافتی اور تعلیمی تحریکوں کے ذریعے مناسب سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں عالم اسلام کے پیچھے رہ جانے کی وجہ علماء اسلام اور مذہبی اور سیاسی مراکز کے مابین فاصلہ تھا۔ لہٰذا جب اپنے عمر کے دوسرے حصے میں سید جمال سے دور رہے تو سیاسی مزاحمت کے بجائے اپنے اقدامات کو ثقافتی اور تعلیمی دائرے میں مرکوز کر دیا اور اتحاد اور تقریب مذاہب کے سلسلے میں مختلف اقدامات انجام دیے، من جملہ الازہر کی سربراہی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور الازہر میں اجتہاد اور عقلی علوم کا باب کھولنا تاکہ یہ تعلیمی مرکز جمود کی حالت سے دور ہو جائے۔ ایسے شاگردوں کی تربیت جو مستقبل میں اس راہ کو روشن رکھ سکیں، ان کے اس اقدام کے نتیجے میں مصطفیٰ المراغی اور شیخ محمد شلتوت جیسے عالم کامیاب ہو سکے۔ ایسے کتابوں کی اشاعت جس کے ذریعے اسلام کے دینی بلوغ اور تقریب و اتحاد کے پلیٹ فارم کا استعمال کیا جا سکے، مثال کے طور پر تفسیر ناتمام المنار، شرح نہج البلاغہ اور مقتبس السیاسہ جو مالک اشتر کے نام حضرت علی علیہ السلام کے خط کی شرح ہے۔ شیخ محمد عبدو کو ان کے علمی اور ثقافتی اقدامات کی بنا پر سید جمال الدین اسد آبادی کے عرب اور مصر میں اتحادی اور تقریبی افکار کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ وہ ترجمانی جو آئندہ نسلوں میں دار التقریب کے